نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أبد للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اس باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گریہ و زاری اور آپ کے رونے کی کیفیت کو بیان کریں گے. حدثنا سوید بن نصری قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک عن حماد بن سلامة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز مرجل من البكاء. یہ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, حال یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کا جوش ہوتا ہے. ہنڈیا میں جب پکایا جاتا ہے اور جب اس میں جوش آتا ہے اور جیسی آواز نکلتی ہے, رونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکل رہی تھی. یہ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ صفات جلال اور جمال دونوں کا جب پرتو ہوتا ہے قلب کے اوپر, دونوں مجموعی طور پر جب اثر انداز ہوتی ہے اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. حدثنا محمود بن غیلان عن معاویۃ بن ہشام قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن عبیدۃ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرا علی. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں, حالانکہ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوا. کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھے ہوں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت تبلیغ کے لیے یا دوسروں کو یاد کرانے کے لیے ہوا کرتی ہے. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان دونوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں, اس لیے انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ پر تو خود ہی قرآن نازل ہوا ہے, بھلا میں آپ کو کیسے قرآن پڑھ کر کے سناؤں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیر, میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن پاک کو پڑھتا ہوا سنوں, یعنی دوسروں کی زبان سے قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہوں. بہت سی مرتبہ آدمی خود بہت عمدہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے, اس کے باوجود اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ خود پڑھنے کے بجائے دوسروں سے سنے. تو گویا اس میں دوسروں سے سننے میں ایک تو غور و تدبر کا موقع زیادہ ملتا ہے, اور پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسروں کی زبانی قرآن سننے والے اس عمل کا مسنون ہونا اپنے عمل سے امت کے لیے جاری کرنا چاہتے تھے, تاکہ آئندہ جو لوگ بھی دوسروں سے قرآن سنیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ پیش نظر ہو. وہ یوں گویا نیت کریں کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں, یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے. بارہ انہوں نے حضور نے جب یہ فرمایا فقرات سورۃ النساء, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کیا جو چوتھے پارے کے پونے حصے سے شروع ہوتی ہے، حتیٰ بلغت وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا۔ پڑھتے پڑھتے جب سورہ نساء کی 41ویں آیت وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا پر جب پہنچا، قال فرائت عینی رسول اللہ تحملانی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ ایسے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بس۔ یہ بھی ایک سنت، اس لیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جب کسی سے آپ سننے کی فرمائش کریں اور اس نے پڑھنا شروع کیا اور وہ شوق اور رغبت میں پڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کے سننے کا جو شوق اور رغبت تھی وہ اب گویا پوری ہو چکی ہے، اب قرآن کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پڑھنے والے کو روکا جائے یا نہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو جو اپنی طرف سے جب فرمائش کر کے پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا تو اس کو وہاں روکا بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہو سکتا ہے یہ سوچ کر پڑھتا چلا جا رہا ہو کہ بڑے نے مجھ سے خواہش ظاہر کی ہے، فرمائش کی ہے، اب جب تک کہ وہ منع نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، وہاں تک رکوں گا نہیں، اور آپ یہ سوچتے رہیں کہ بھائی قرآن میں کیسے روکوں تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر جب یہ پہنچے تو ان کو روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھا۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت رونا عارفین کی شان اور صالحین کا شعار ہے۔ قرآن میں بھی باری تعالیٰ نے اذا تتلى علیہم آیاتنا سورہ رحمان، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، کہ جب اللہ کی آیتیں قرآن اللہ کی کتاب کی رحمان کی کتاب کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کو سن کر کے وہ روتے ہوئے جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، یہ رونا۔ اسی طریقے سے قرآن میں ہے اِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ من قبلهم اذا يتلى، ان الذين اوتوا العلم من قبلنا، ہم سے پہلے جن کو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا، اذا يتلى عليهم آیاتنا يكفرون للاذقان، تو وہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں کتاب کی تلاوت کی جاتی ہیں وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے۔ دوبارہ قرآن کی تلاوت وقت رونا عارفین کی شان اور صالحین کا شعار ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے قرآن پاک کی ان آیتوں پر حضور سے بڑھ کر کے کون عمل کرنے والا ہو سکتا ہے، تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا نفس سے قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کی وجہ سے تھا، یا ہو سکتا ہے کہ خاص طور پر وہ آیت جہاں وہ پہنچے تھے اور پہنچنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآت کا سلسلہ منقطع کرا دیا، وجینا بکا لا ہؤلاء شہیدا فکیف اذا جینا من کل امت بشہید، بس کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ قائم کریں گے، وجینا بکا لا ہؤلاء شہیدا، اور اے نبی آپ کو آپ کی اس امت کے اوپر گواہ کے طور پر، گویا قیامت کے روز ہر نبی کو امت کے اوپر سرکاری گواہ کے طور پر کھڑا کیا جائے گا، تو اس گواہی والے اس فریضے کی ادائیگی کی شدت کا احساس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رونا آ گیا ہو. چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ایسے لوگ جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کیسے ان کے متعلق میں گواہی دوں گا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے قبر مبارک میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تاکہ کل کو اسی پیشی کے نتیجے میں آپ کے لیے گواہی دینا آسان ہو جائے. حدثنا قتیبۃ قال اخبرنا جریر عن عطاء بن صائب عن ابی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان کسفت الشمس یوما علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن سورج کو گہن لگا. یہ واقعہ سن ہجری 10 میں پیش آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جن کی زمانے رضاعت ہی میں انتقال ہوا تھا ان کے انتقال کے روز ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا سورج گرہن کا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حتیٰ لم یکد یرکع, آپ نے جب قیام شروع کیا تو گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا رکوع کرنے کا ارادہ ہی نہیں, قرآن پڑھتے چلے جا رہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری سورہ بقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. ثم رکع فلم یکد یرفع راسہ, پھر آپ رکوع میں تشریف لے گئے, ایسا معلوم ہوتا تھا گویا رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ ہی نہیں ہے, بس دیر تک جیسا لمبا قیام کیا تھا اسی مناسبت سے رکوع بھی کیا. ثم رفع راسہ فلم یکد ان یسجد, پھر رکوع سے سر اٹھایا قومے میں کھڑے رہے, ایسا معلوم ہوتا تھا گویا سجدے میں جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے. ثم سجد, پھر سجدے میں تشریف لے گئے, فلم یکد ان یرفع راسہ, تو وہاں بھی اتنی دیر تک سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے, ایسا معلوم ہوتا تھا گویا سجدے سے سر اٹھانے کا ارادہ ہی نہیں ہے. ثم رفع راسہ, پھر سجدے سے سر اٹھایا, فلم یکد ان یسجد, اور سجدے کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے بیٹھتے اتنی دیر تک بیٹھے رہے, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا دوسرا سجدہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. ثم سجد فلم یکد ان یرفع راسہ, پھر دوسرے سجدے میں تشریف لے گئے اور اتنی دیر تک آپ سجدے میں رہے, ایسا معلوم ہوتا تھا گویا سجدے سے سر اٹھانے کا ارادہ ہی نہیں ہے. فجعل ینفخ, اور اسی نماز کے اندر شدت غم اور جوش کے ساتھ سانس لیتے تھے, ویبکی آپ شدت غم میں جیسے آدمی سانس لیتا ہے جوش کے ساتھ قوت کے ساتھ ایسی سانس لے رہے تھے اور رو رہے تھے. ویبکی ویقول, اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کے حضور عرض کر رہے تھے, رب عالم تعینی اللہ تعذبہم وانا فیہ, اے میرے پروردگار کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میرے ان لوگوں کے درمیان میں موجود رہتے ہوئے تو ان پر عذاب نہیں بھیجے گا. یہ دراصل قرآن پاک کی سورہ انفال کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ, اے نبی آپ کے ان کے درمیان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے. یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ نبی کی موجودگی میں کسی قوم پر عذاب نہیں آتا. اگر اللہ کی طرف سے کسی قوم کی ہلاکت مقدر ہوتی ہے تو نبی کو پہلے وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے, آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دیں گے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اسی آیت میں دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ لوگ جب تک اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے رہیں گے وہاں تک اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا. آپ اس نماز سورج گرہن کے اندر یہ بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا
کہ میرے ان کے درمیان میں ہوتے ہوئے تو ان پر عذاب نہیں بھیجے گا. رب عالم تعینی اللہ تعالم وحم یستغفرون, ارے میرے رب کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تک یہ لوگ اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے رہیں گے وہاں تک تو ان پر عذاب نہیں بھیجے گا. اور یہاں میں موجود ہوں, سب اپنے گناہوں سے مغفرت چاہ رہے ہیں, پھر بنانا نستغفرو کا, ہم اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں. فلما صلی رکعت ہی ان جلت الشمس, راوی کہتے ہیں کہ جب دو رکعت پوری کی تو سورج گہن کے اندر سے نکل چکا تھا. فقام, نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فحمد اللہ و ثنا علیہ, آپ نے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال, اور پھر اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, کہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں. لا ينكسفان لموت احد, کسی کی موت کی وجہ سے, ولا لحیاتہ, اور کسی کی پیدائش کی وجہ سے ان کو گرہن لگتا. دراصل زمانے جاہلیت کے اندر ایک ان لوگوں کا جاہلی عقیدہ تھا, جاہلی نظریہ تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ سورج کو جب اس وقت گرہن لگتا ہے جب کوئی بڑا آدمی مر جاوے یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش. تو اتفاق کی بات کہ جس روز یہ گرہن ہوا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا, تو بعض لوگوں نے کہنا بھی شروع کیا کہ دیکھو ان کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جاہلی نظریے کی تردید فرمانے کے لیے یہ خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے, تاکہ بندے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کریں, اپنی نافرمانیوں سے, اپنی معصیتوں سے, اپنی گناہ والی زندگی سے باز آ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں دکھلاتے ہیں. یہ کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا. فَإِنْ كَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, اگر ان کو گہن لگ جاوے تو تم اللہ کے یاد کی طرف پناہ حاصل کرو, یعنی گویا اللہ کی یاد میں لگو, یہی گویا اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت اور اللہ کے غضب سے بچاؤ کی پناہ, اس سے بچاؤ اور پناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ظاہری نظریہ تھا. معلوم ہوا کہ ایسے مواقع جہاں اس طرح کا کوئی غلط نظریہ ہو اور ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو اہل علم کو بھی چاہیے اس موقع کی مناسبت سے لوگوں کی تربیت کریں اور ان کو اس کی طرف متوجہ کریں. ہمارے یہاں سورج گرہن ہوتا ہے, اب یہ دیکھتے ہیں آپ, یہ غیر مسلم جن کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں, سر پیر نہیں, ان کے اخباروں کے اندر پرتیاں شائع ہوتی ہیں اور پھر کہ بھئی یہ سورج گرہن ہونے والا ہے, کیا کرنا ہے, وہ اسنان کرنا ہے, نہ فلانا کرنا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی غلط چیزیں, اور اس کو مسلمان پڑھتے ہیں. لیکن اہل علم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی اپنی مسجدوں میں جو ہے ائمہ اور علماء جو ہے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں کہ اس موقع پر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا ہدایت دی ہے, مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, اور باقاعدہ اس کا ایک نظام بنایا جائے, لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ بھائی مسجد میں آؤ, وہاں نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی, دعاؤں کا اہتمام ہوگا اور استغفار وغیرہ کا اہتمام ہوگا, تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت زندہ. اس زمانے میں تو پتہ نہیں چلتا تھا, اب تو جو ہے یہ علم حیات کے پہلے ہی سے یہ لوگ اس سلسلے میں بتلا دیتے ہیں حساب کی بنیاد پر کہ فلاں وقت اتنے اتنے وقت تک کے لیے سورج یا چاند کو گرہن لگے گا. اہل علم کو بھی چاہیے اس سے متعلق جو ہدایتیں ہیں, اسلامی تعلیمات ہیں, ان کو لوگوں کے سامنے پیش کریں, اس پر عمل کی ترغیب دیں, اور اس کے لیے باقاعدہ نظام بنائیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ الصلاۃ جامعۃ کہہ کر کے لوگوں کو مسجد کے اندر جمع فرمایا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آتنا أفضل ما توتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانۂ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما.
حضرت مولانا شیخ یونس صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، آپ کے فیض و برکات سے اللہ دیر تک ہمیں مستفیض ہونے کا موقع عطا فرما، اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اللہ جو لوگ پولیس کی حراست میں ہیں عافیت کے ساتھ ان کی رہائی مقدر فرما دے، اللہ معاملے کو سلجھا کر کے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما، خوف و حراس کو دور فرما، اپنے فضل کو معاملہ فرما، اللہم انا نجعلوک فی نحور الشرطة الاعداء الجبابرة ونعوذ بک من شرورهم، اللہم اکفناہم بما شیت، اللہم انا نجعلوک فی نحور الشرطة الاعداء الجبابرة ونعوذ بک من شرورهم، اللہم اکفناہم بما شیت، اللہم انا نجعلوک فی نحور الشرطة الاعداء الجبابرة ونعوذ بک من شرورهم، اللہم اکفناہم بما شیت، اے اللہ جو پریشانی حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ زوجین میں مودت اور رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا، اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما، اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اللہ جن کے گھروں میں اللہ اولادیں نکاح کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، اللہ شر کے اوسط کے حالات کو اللہ سلجھا دے، بہتر سے بہتر فرما، اہل حق کی نصرت فرما، ان کے غلبے کا فیصلہ فرما، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، اللہ ممالک اسلامیہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں اور اللہ بے دینوں اور خائنوں کی اللہ قیادت سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی اور اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.